أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. آمنت بالله صدق الله العظيم. اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا اور وہ دونوں کہنے لگے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بہت سارے مومن بندوں پر ہمیں فضیلت عطا کی. اور سلیمان داؤد کے وارث بنے اور انہوں نے کہا کہ اے لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر چیز دی گئی ہے، اور یہ کھلا فضل ہے اللہ تعالی کا. اور سلیمان کے لیے ان کے لشکر کو جمع کر دیا گیا جو جنوں میں سے تھا، انسانوں کا تھا اور پرندوں کا، اور ان سب کو روکا جاتا تھا، یہاں تک کہ جب یہ لشکر چیونٹی کی وادی پر پہنچا تو ایک چیونٹی کہنے لگی کہ اے چیونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے. اور حال یہ ہے کہ ان کو علم بھی نہیں ہوگا. تو سلیمان چیمٹی کی بات سن کر مسکرائے, ہنس پڑے اور فرمایا کہ اے پروردگار, مجھے توفیق عطا فرما کہ میں شکر ادا کروں آپ کی نعمت کا جو آپ نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہے, اور مجھے توفیق عطا فرما کہ میں وہ نیک کام کروں جس سے آپ راضی ہوں, اور آپ اپنی رحمت کے ساتھ مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل کر دیجئے. یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں, اور یہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 19 تک کی آیات ہے. پچھلے ہفتے کے دن بخار اور بیماری کی وجہ سے میرا درس نہیں ہو سکا, میں اس درس میں حاضر نہ ہو سکا. الحمدللہ اب دوبارہ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے, اللہ تعالیٰ اس توفیق کو باقی رکھے اور مرتے دم تک ہمیں اور آپ کو قرآن مجید سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک ہفتے کا بھی ناغا ہو جاتا ہے تو ڈر لگنے لگتا ہے کہ کہیں ہم اللہ تعالیٰ کے اس فضل سے کہیں محروم نہ ہو جائیں, کیونکہ قرآن کی وابستگی, القرآن کے ساتھ وابستگی اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام, اس کا بڑا فضل ہے. اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں قرآن سے وابستہ رکھے. تو آج جو آیات تلاوت کی گئی ہیں, یہ سورۃ النمل کی 15 سے 19 تک کی آیات تھی. ترجمہ ان کا یہ ہے کہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا اور وہ دونوں کہنے لگے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں کہ جس نے اپنے بہت سارے مومن بندوں پر ہمیں فضیلت عطا کی, اور سلیمان داؤد کے وارث بنے, اور انہوں نے کہا کہ اے لوگوں, ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں تمام چیزیں دی گئی ہیں, بے شک یہ کھلا فضل ہے. اور سلیمان کے لیے ان کا لشکر جمع کیا گیا, جنوں سے, انسانوں سے اور پرندوں سے, اور ان سب کو روکا جاتا تھا, یہاں تک کہ جب یہ لشکر کے لوگ چیمٹیوں کی وادی پر پہنچے تو ایک چیمٹی کہنے لگی کہ چیمٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ, سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے, اور حال یہ ہے کہ ان کو علم بھی نہیں ہوگا. تو سلیمان اس چیمٹی کی بات سن کر مسکرائے, ہنس پڑے اور پھر فرمایا کہ اے پروردگار, مجھے توفیق عطا فرما کہ میں آپ کی اس نعمت کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہے, اور مجھے توفیق عطا فرما کہ میں وہ نیک کام کروں جس سے آپ راضی ہوں, اور آپ اپنی رحمت کے ساتھ مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل کر دیجئے. ان میں سے پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ انعام ذکر کیا جو اللہ تعالی نے خاص طور پر حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کیا تھا. تو بات یہاں سے شروع کی گئی کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا, کہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا. حضرت داؤد علیہ السلام والد ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں, اور ان دونوں کو اللہ تعالی نے علم نبوت بھی عطا فرمایا تھا, اور علم نبوت کے ساتھ زبردست قسم کی حکمرانی بھی عطا کی گئی تھی, پرندوں کی بولیاں بھی ان کو سکھا دی گئی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جن, انسان, پرندے, جانور سب کو مسخر کر دیا گیا تھا. تو دنیا کی جتنی نعمتیں تھیں اس زمانے کی, وہ ساری کی ساری حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی. لیکن ان تمام نعمتوں میں سب سے افضل نعمت علم کی نعمت تھی. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے جب بات شروع کی تو یہاں سے شروع کی کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا, ہم نے داؤد کو اور سلیمان کو علم عطا کیا. آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو مسخر کر دیا تھا اور لوہا ان کے ہاتھ میں موم کی طرح ہو جاتا تھا اور اس سے وہ زرے بناتے تھے، طرح طرح کی چیزیں بناتے تھے، اس سے اپنا گزر بسر کرتے تھے، حالانکہ بادشاہ تھے لیکن بیت المال سے لینے کے بجائے محنت کر کے کسب حلال کر کے اپنا گزارا کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں میں لوہے کو موم بنا دیا تھا، بادشاہت عطا کی تھی اور طرح طرح کی نعمتیں عطا کی تھی. اسی طرح ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا گیا، جانوروں کو، پرندوں کو، جنوں کو اور انسانوں کو، اور طرح طرح کی نعمتیں ان دونوں کو، ماں باپ، باپ اور بیٹے کو عطا کی گئیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے خاص طور پر جس نعمت کا ذکر کیا وہ علم کی نعمت تھی. اس لیے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا. معلوم ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف ہیں اور علم کی نعمت سب سے افضل ہے. اس لیے کہ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں وہ صرف دنیا تک باقی رہتی ہیں، قبر تک باقی رہتی ہیں. جب تک آدمی کا سانس چل رہا ہے تو ساری نعمتیں اس کے استعمال میں آ سکتی ہیں، آتی ہیں. لیکن علم ایک ایسی نعمت ہے جو اس دنیا کے لیے بھی ضروری ہے، آخرت کے لیے بھی ضروری ہے. چنانچہ مرنے کے بعد قبر میں، میدان معاشر میں دنیا کی نعمتیں کام نہیں آئیں گی، اگر کام آئے گی آئے گا تو علم کام آئے گا، اور علم صحیح کی بنا پر جو عمل کیا گیا ہوگا وہ کام آئے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ نعمت ذکر کی، فرمایا ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا. وقالا، اور وہ دونوں کہنے لگے، یعنی حضرت داؤد نے بھی کہا اور ان کے بیٹے نے بھی کہا، الحمدللہ الذی فضلنا، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں فضیلت عطا کی، علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اپنے بہت سارے مومن بندوں پر. ایک طرف اللہ تعالیٰ کا شکر بھی عطا فرما کر رہے ہیں کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں فضیلت عطا کی، اور ساتھ ساتھ تواضع بھی کا بھی اظہار ہے کہ مومن بندے تو بہت ہیں، ہم بھی مومن ہیں اور بھی مومن بندے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے تو کسی اور بندے مومن کو علم عطا کر دیتے، سلطنت عطا کر دیتے اور نعمتیں عطا کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فضل فرمایا کہ تمام مومن بندوں میں ہمیں فضیلت عطا کر دی اور ہمیں نبوت بھی عطا کی، سلطنت اور بادشاہت بھی عطا کی. وقالا، تو وہ دونوں کہنے لگے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، الذی فضلنا، کہ جس نے ہمیں فضیلت عطا کی، علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اپنے بہت سارے مومن بندوں پر. اسی قسم کی ایک آیت ہے جو 24ویں پارے میں بھی آئی ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس سے بڑھ کے کون آدمی ہے، اس سے اچھا کون آدمی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہو، یعنی دعوت اور تبلیغ کا کام کرتا ہو، تعلیم کا کام کرتا ہو، وَعَمِلَ صَالِحًا، نیک کام کرتا ہو، لیکن پھر یہ کہے کہ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں تو مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. تو جس طرح وہاں تواضع ہے کہ اننی من المسلمین، اسی طرح یہاں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس شکر کے اندر، جہاں شکر ہے وہاں تواضع بھی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں کہ جس نے اپنے بہت سارے مومن بندوں پر ہمیں فضیلت عطا کی، ہم بھی مومن، یہ بھی مومن، ہم بھی بندے، یہ بھی بندے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاص طور پر یہ فضیلت عطا فرمائی، تو شکر بھی ہو گیا اور ساتھ ساتھ اپنے تواضع کا اظہار بھی ہو گیا. آگے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اور سلیمان داؤد کے وارث بنے، سلیمان داؤد کے وارث بنے. اب کس چیز میں وارث بنے؟ قرآن نے خاموشی اختیار کی، لیکن ابھی آیت میں پیچھے علم کا ذکر آیا ہے کہ ہم نے علم عطا کیا تھا. تو یہ جو وراثت تھی یہ بھی علم نبوت کی بھی راست تھی. اور علماء نے لکھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے, سیدنا داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے, جن میں ایک بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی تھے, لیکن باقی جتنے بیٹے تھے ان کو نبوت عطا نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے 19 بیٹوں میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو منتخب کیا اور ان کو نبوت عطا کی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ, اور سلیمان داؤد کے وارث بنے. سلیمان داؤد کے وارث بنے. وَقَالَ, اور حضرت سلیمان نے کہا یا ایہا الناس علمنا منطق الطیر, کہ اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھا دی گئی ہے, اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھا دی گئی ہے. وأوتینا من کل شیء, اور ہمیں ہر چیز عطا کی گئی ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو نعمت تھی وہ ذکر کی کہ اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھا دی گئی ہے. اور اس سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر کسی کو کوئی نعمت اللہ تعالیٰ کی عطا کی گئی ہو اور اس نعمت کا اظہار کرے کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت عطا کی ہے, تو یہ تکبر میں داخل نہیں ہے, اور بلکہ یہ داخل ہے اما بنعمت ربک فحدث میں, کہ اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرنا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی نعمت عطا کی ہے تو اس نعمت کو ظاہر کرنا, اس نعمت پر شکر ادا کرنا, یہ تکبر میں داخل نہیں ہے. ایک صحابی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, تو آپ نے دیکھا کہ کوئی بال بھی بکھرے ہوئے ہیں, کپڑے بھی کوئی زیادہ اچھے نہیں ہیں, حالت ایسی تھی جیسے فقیر آدمی کی حالت ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ بھئی کیا تمہارے پاس پیسے ویسے نہیں ہیں جو ایسے بہت ہی سادہ سے کپڑے, خراب سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں؟ کہا کہ ہاں, مجھے اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں عطا کی ہیں, میرے پاس جناب مویشی بھی ہیں, گائے بھی ہے, اور اونٹنیاں بھی ہیں, بکریاں بھی ہیں, اور یہ بھی ہے وہ بھی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر تمہیں وہ چیزیں استعمال کرنی چاہیے. فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَن يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ, کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کی نعمتوں کا اس کے بندوں کے اوپر ظہور ہو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں, آپ چھپا چھپا کے رکھے کوئی کو دیکھ نہ لے. ارے بھائی, چھپا کے رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے نعمت آپ کو دی ہے تو وہ نعمت ظاہر کر دینی چاہیے, شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرے پروردگار کا شکر ہے کہ اس نے مجھے یہ نعمت عطا کی ہے. اسے کہا جاتا ہے تحدیث بن نعمت, کہ نعمت کو زبان سے بھی بیان کیا جائے اور نعمت کو اپنے عمل سے بھی ظاہر کیا جائے. زبان سے بھی آدمی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کی میرے اوپر یہ نعمت ہے, اور اپنے عمل سے بھی ظاہر کیا جائے. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اچھے کپڑے پہن دیے ہیں اور آپ پرانے کپڑے پہن کے نکلتے ہیں تاکہ لوگ مجھے درویش سمجھیں, تو یہ تو فراڈ دینا ہے, لوگوں کو دھوکہ دینا ہے, یہ تو دھوکہ دہی ہے. پرانا لباس پہن لیا, پیبند لگا ہوا لباس پہن لیا, حالانکہ اچھا لباس موجود ہے, صرف یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میں بڑا بزرگ ہوں, تو یہ تو سارا دھوکہ دہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہو اگر کسی کے پاس اور وہ اس نعمت کو استعمال کرے تو یہ عین سنت کے مطابق ہے. تو نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے زبان سے بھی, اپنے عمل سے بھی. اور اسے کہا جاتا ہے تحدیث بن نعمت, کہ رب کی نعمتوں کو بیان کرو زبان سے بھی اور عمل سے بھی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے نعمت بیان کی اور کہا یا ایہا الناس علمنا منطق الطیر, اے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ فضل فرمایا ہے کہ جانوروں کی بولی ہمیں معلوم ہے. یہاں اگرچہ پرندوں کا ذکر کیا گیا ہے لیکن صرف پرندوں کی بولی نہیں سکھائی گئی تھی, بلکہ پرندوں کی, جنوں کی, انسانوں کی, حتیٰ کہ حشرات الارض کی, چیمٹیوں کی, جانوروں کی, سب بولیاں حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم تھی، اور پرندے جو منہ سے آواز نکالتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے، یہ شیر کیا کہہ رہا ہے، یہ چیمٹی کیا کہہ رہی ہے. اور ایک حدیث شریف سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کا جب قریب ہوگا تو اتنی ترقی ہو جائے گی کہ انسان جو ہے وہ بھی پرندوں کی بولیاں اور دوسری چیزیں سیکھ لے گا. بعض احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اور یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے جانور سے بات کرے گا، اور اس کا جو کوڑا ہے وہ اس سے بات کرے گا، اس کی لاٹھی جو ہے وہ اس سے بات کرے گی. اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی درجے کی حیات اور زندگی رکھی ہے، عقل رکھی ہے. قرآن مجید میں ہے ام من شیئن الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقهون تسبیحہم، ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. تو ہم تو نہیں سمجھتے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ تسبیح بھی سمجھتے تھے، ان کی باتیں بھی سمجھتے تھے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یا ایها الناس علمنا منطق الطیر، اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھا دی گئی ہے. واوتینا من کل شیء، اور ہمیں ہر چیز دی گئی ہے. اب یہ جو فرمایا تھا سلیمان علیہ السلام نے کہ ہمیں ہر چیز دی گئی ہے، تو یہاں عموم کلی مراد نہیں ہے، عموم اضافی مراد ہے. اب یہاں ویسے تو آ رہا ہے ہمیں ہر چیز دی گئی ہے، مراد کیا ہے کہ اس زمانے کی جتنی دینی اور دنیوی نعمتیں تھیں وہ ساری کی ساری حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے دی گئی تھی. حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے فرمایا کہ یہ جو اوتینا من کل شیء، یہ کل جو ہے ایسے عموم کے لیے نہیں ہے کہ ہر چیز اس میں شامل ہو جائے. چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ریل نہیں تھی، ہوائی جہاز نہیں تھا، اے سی نہیں تھی، یہ ساری چیزیں جو آج کل نئی نئی ایجاد ہوئی ہیں یہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس نہیں تھی. اور اسی سے مفسرین نے محدثین نے لکھا کہ عموم کبھی عموم اضافی ہوتا ہے، یعنی ایک خاص حد تک ہوتا ہے. اور حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک علمی مجلس میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر کسی متکلم کے کلام کے اندر عموم ہو تو وہ عموم جو ہے وہ متکلم کی مراد سے متجاوز نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ عموم جو ہے وہ ایسا عموم نہیں ہوتا کہ آپ لفظ کو پکڑ کے سارے اس کو عام کر دیں. وہ عموم ہوتا ہے متکلم کی مراد کی حد تک، کہ متکلم نے کس حد تک وہ عموم مراد لیا ہے، بس اسی حد تک آپ عموم مراد لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ مراد نہیں لے سکتے. تو یہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں ہر چیز دی گئی ہے، تو مراد کیا ہے؟ جو زمانے کی جتنی نعمتیں تھیں وہ ساری کی ساری حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی گئیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے سب کے سامنے ظاہر کر کے فرمایا ہمیں ساری نعمتیں دی گئی ہیں، اور پھر فرمایا ان ھذا لہ الفضل المبین، بے شک یہ کھلا فضل ہے. کھلا فضل ہے کس کا؟ اللہ سبحانہ و تعالی کا. معلوم ہوا کہ آدمی کے پاس اگر نعمتیں ہوں اور وہ ان نعمتوں کو ظاہر کرے اور لوگوں کو بتا دے کہ میرے رب نے میرے اوپر یہ احسان فرمایا ہے، مجھے یہ نعمت عطا کی ہے، تو یہ تکبر میں داخل نہیں ہے، بلکہ یہ داخل ہے شکر کے اندر، اور یہ داخل ہے تحدیث بن نعمت کے اندر، جس کا قرآن نے حکم دیا کہ اما بنعمت ربک فحدث، اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کیا کرو. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل لوگ اکثر لوگ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو چھپا لیتے ہیں، وہ چاہتے کسی کو پتہ نہ چلے. تو ٹھیک ہے، ویسے ظاہر کرنا کوئی ضروری تو نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمت کسی پر ہوئی ہو تو اس نعمت کو زبان سے بھی ظاہر کر دے، اپنے عمل سے بھی ظاہر کر دے، تاکہ شکر کی توفیق ہو. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو ہمیں سکھا دی گئی ہے پرندوں کی بولی، اور ہمیں ہر چیز عطا کی گئی ہے، بے شک یہ کھلا فضل ہے. اگلی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، یہاں تک کہ نہیں، وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ، اور سلیمان کے لیے جمع کر دیا گیا ان کا لشکر جنوں سے اور انسانوں سے اور پرندوں سے، اور ان سب کو روکا جاتا تھا. حشیرہ جمع کر دیا گیا، حشرہ یا شروع کے معنی ہوتے ہیں جمع کرنے کے، میدان محشر کو بھی میدان محشر اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں تمام انسان جمع ہوں گے. تو حشیرہ جمع کر دیا گیا، لسلیمان سلیمان کے لیے، جنودہ ان کا لشکر، لشکر میں ساری چیزیں جمع ہو گئیں. کون کون؟ من الجن، جنوں میں سے، والانس انسانوں میں سے، والطیر اور پرندوں میں سے، یعنی جن انسان اور پرندے، ان سب پر حکومت تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی. اور صرف انہی تین چیزوں کا نہیں، قرآن مجید میں دوسری جگہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، تو ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو بھی مسخر کر دیا تھا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو لشکر تھا، ایسا لاؤ لشکر تھا، ایسا زبردست تھا کہ اس لشکر کے اندر جن بھی تھے، انسان بھی تھے، پرندے بھی تھے، جانور بھی تھے، اور ہوا بھی ان کے لیے مسخر کر دی گئی تھی. تو فرمایا گیا وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ، اور سلیمان کے لیے ان کا لشکر جمع کر دیا گیا، من الجن والانس والطیر، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے اور پرندوں میں سے، فہم یوزعون، اور ان سب کو روکا جاتا تھا. وزع یزع یا اوزع یوزع کے معنی ہوتے ہیں روکنے کے، اور عربی زبان میں وازع اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جس کے کہنے سے لشکر کے حصے چلیں یا رک جائیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لشکر ہے، ایک پلاٹون گئی، دوسری آ رہی ہے، ایک آدمی زور زور سے کہتا رہتا ہے تو وہ ایک آگے بڑھتا ہے، دوسرا نہیں بڑھتا، ایک پلاٹون آگے بڑھتی ہے، دوسری نہیں بڑھتی. تو وہ جس کے کہنے سے وہ پورا لشکر چلتا اور رکتا ہے، عربی زبان میں اسے کہتے ہیں وازع. اور اس کا ذکر احادیث شریفہ میں بھی آتا ہے ایک دو جگہ میں. تو وزع یزع وازع وہ شخص ہے کہ جس کے کہنے سے لشکر چلتا ہو اور رکتا ہو. اور اوزع یوزع ایزع کے معنی بھی روکنے کے آتے ہیں اور جمع کرنے کے آتے ہیں، کیونکہ وہ روکتا ہے، جمع کرتا ہے، پھر چلاتا ہے، روکتا ہے، پھر چلاتا ہے، روکتا ہے، پھر چلاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں فرمایا کہ ہم نے سلیمان کے لیے ان کا لشکر جمع کیا گیا جنوں میں سے، انسانوں میں سے، پرندوں میں سے، فہم یوزعون، اور ان سب کو روکا جاتا تھا، یعنی کسی کی مجال نہیں تھی کہ آگے بڑھے، کسی کی مجال نہیں تھی آگے بڑھے. ایسا منظم لشکر تھا کہ ان لشکر کے لوگوں کو، چاہے وہ جن ہوں، چاہے انسان ہوں، چاہے جانور ہوں، چاہے پرندے ہوں، سب کو روکا جاتا تھا کہ کس نے کہاں رہنا ہے، ایک قدم آگے نہیں بڑھانا. فَهُمْ يُوزَعُونَ، تو ان سب کو روکا جاتا تھا. حَتَّى اِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ نَمْلِ، یہاں تک کہ جب یہ لوگ آئے چیمٹیوں کی وادی پر، یعنی یہ لشکر روانہ ہوا اور چلا. اب چیمٹیوں کی ایک وادی تھی جہاں چیمٹیاں بہت کثرت سے تھی، بھاری تعداد میں رہتی تھی. اب یہ جگہ کون سی تھی؟ بعض مفسرین نے فرمایا کہ طائف کا علاقہ تھا، بعض مفسرین نے فرمایا کہ شام کا علاقہ تھا. بہرحال قرآن مجید نے کوئی اس کو متعین نہیں کیا، صرف اتنی بات فرمائی کہ یہ لشکر کے لوگ چلے اور چیمٹیوں کی وادی کے قریب پہنچے، ابھی وہاں پہنچے بھی نہیں تھے، اس سے کچھ فاصلے پر تھے. قالت نملتن، تو وہاں ایک چیمٹی تھی، اس نے سب چیمٹیوں سے خطاب کیا اور کہا یا ایہا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیمٹیو اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ. لشکر آ رہا ہے سلیمان کا، اور ان کے ساتھ جن بھی ہیں، انسان بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، جانور بھی ہیں، تو یہ لشکر جب گزرے گا ہم سب پس جائیں گے، اس لیے پہلے سے پناہ حاصل کرو اور اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ. حتی اذا اتو علی واد النمل، یہاں تک کہ جب یہ لوگ پہنچے چیمٹیوں کی وادی پر، قالت نملتن، ایک چیمٹی نے کہا، یہ نمل اور نملہ یہ اس کے جمع اور واحد میں فرق کیا جاتا ہے تا کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں تائے وحدت، یہ تائے تانیس نہیں ہے بلکہ تائے وحدت ہے، جیسے تمر تمرتن، تمرتن ایک کھجور، تمر کھجور، سمارا سمر، سمرا کے معنی ایک پھل اور سمر کے معنی پھل، چاہے ایک ہو یا زیادہ ہو، تو یہ تائے وحدت ہے. تو قالت نملتن، ایک چیمٹی نے یا ایک چیمٹے نے، کیونکہ نملتن تانیس کے لیے نہیں ہے وحدت کے لیے ہے، تو ایک چیمٹی یا ایک چیمٹے نے کہا، یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیمٹیو اپنے بلوں میں گھس جاؤ، اپنے رہائش گاہوں میں داخل ہو جاؤ، لا يحطمنكم سليمان وجنوده، سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں پیس نہ دے، سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں پیس نہ دے، وہم لا یشعرون، اور حال یہ ہے کہ ان کو علم نہیں ہوگا. اب دیکھیے کمال ہے، چیمٹی بھی اتنی ذہین تھی، وہ چیمٹی یا چیمٹا اتنا ذہین تھا کہ ایک طرف اس نے اپنی قوم کی حفاظت کی اور اپنے چیمٹیوں سے کہا کہ تم سب اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، پتھروں کے نیچے جہاں جہاں گھس سکتے ہو گھسو اپنی جان بچانے کے لیے، کیونکہ بہت بڑا لشکر آ رہا ہے سلیمان کا اور ان کے ساتھ بڑا زبردست لشکر ہے. ایک طرف اپنی قوم کی حفاظت کی، لیکن دوسری طرف حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں اور لشکریوں کی طرف سے براءت بھی کر دی کہ وہم لا یشعرون، حال یہ ہے کہ ان کو پتا نہیں ہوگا، یعنی وہ تو گزریں گے ان بیچاروں کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ ہم چھوٹی چیوٹی چیوٹیاں ان کے پاؤں کے نیچے آ رہی ہیں نہیں آ رہی ہیں، وہ ہمیں رونتے ہوئے گزر جائیں گے، ان کو تو کوئی گناہ نہیں ہوگا مگر ہمارا نقصان ہو جائے گا، ان کو تو کوئی گناہ نہیں ہوگا مگر ہمارا نقصان ہو جائے گا. تو چیمٹی نے کہا کہ سب اے چیمٹیو اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رون دے، وہم لا یشعرون، اور حال یہ ہے کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نیک آدمی اپنے حساب سے کام کرتا چلا جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میرے اس عمل کا دوسرے کے اوپر کیا نتیجہ مرتب ہو گیا ہے، تو وہ تو معذور سمجھا جائے گا، لیکن جو دوسرا آدمی ہے اس کو چاہیے کہ اپنی حفاظت کا پورا انتظام کر لے. ہاں اس بزرگ کو یا اس بڑے آدمی پر کوئی اعتراض نہ کرے، کیونکہ اس بیچارے کو تو بسا اوقات پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ اپنے کام میں اپنے خیال میں منہمک ہوتا ہے. تو چیمٹی نے کہا کہ اے چیمٹیو اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کہیں رون نہ ڈالے، وہم لا یشعرون، اور حال یہ ہے کہ ان کو تو علم بھی نہیں ہوگا. والشیء بالشیء یذکر، عرب کہتے ہیں نا ایک ہی سے دوسری چیز یاد آ جاتی ہے. ایک ادارہ ہے مثلا دارالعلوم کراچی ہے، بہت بڑا ادارہ ہے، اتنے سارے افراد ہیں اس میں، 5000 کے قریب طالب علم ہیں اور 300-400 ملازم ہیں. اب بس اوقات ایک بڑے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن ان کے جو اثر ہے، ان کے احکام کا اثر کبھی کسی کے اوپر اچھا مرتب ہو جاتا ہے کہ کوئی سی آدمی کو اس سے نقصان ہو جاتا ہے. بڑا ادارہ جب ہوتا ہے، چاہے فوج کا ادارہ ہو، چاہے رینجرز کا ادارہ ہو، چاہے پولیس کا ادارہ ہو، چاہے علماء اور طلباء کا ادارہ ہو، جب ایک حکم جاری ہوتا ہے اس حکم کے نتیجے میں بعض لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کو نقصان ہو جاتا ہے. اب جن کو نقصان ہوا ہے تو ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اپنی حفاظت کرنے کی پوری کوشش کریں، باقی جو حکم جاری کرنے والے ہیں ان کو تو معذور ہی سمجھا جائے گا کہ ان بیچاروں نے جو کیا وہ اپنے خیال کے مطابق درست کیا. یہ ساری باتیں چیمٹی نے ہمیں سکھا دیں. تو چیمٹی نے کہا کہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم, اے چیمٹیو اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ, اپنے رہائش گاہوں میں داخل ہو جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ, سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رون نہ ڈالے. وہم لا یشعرون, اور حال یہ ہے کہ ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم رون رہے ہیں. ان کو پتہ ہو یا نہ ہو لیکن تمہارے لیے ضروری ہے کہ اپنی حفاظت کرو. لیکن تو سلیمان علیہ السلام تو چیمٹیوں کی بات جانتے تھے. کہتے ہیں تین دن کی مسافت تھی, وہاں ان تک آواز پہنچ گئی. چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی بات سن کر مسکرائے پھر ہنس پڑے. فتبسم ضاحكا من قولها, تو سلیمان مسکرا کے ہنس پڑے اس چیمٹی کی بات سے. تبسم مسکرائے, ضاحكا ہنس پڑے. ایک تبسم ہے, ایک ضحک ہے, ایک قہقہہ ہے. تبسم کہتے ہیں مسکرانے کو, اور ضحک کہتے ہیں ہنسنے کو جس میں آواز آدمی کی نکل آتی ہے. تبسم میں آواز نہیں ہوتی, صرف چہرہ کھل جاتا ہے, ہونٹوں سے پتہ چلتا ہے, یہ ہے مسکراہٹ. اور اگر آواز بھی پیدا ہو جائے تو وہ ضحک ہے, یعنی ہنسنا ہے. پھر اس کے آگے ایک اور چیز ہے, وہ ہے قہقہہ, کہ اتنی زور کی آواز ہو کہ ادھر ادھر لوگ سننے لگے اور آدمی کا منہ کھل جائے اور حلق کا کبوا نظر آنے لگے. اور اسی لیے شمائل کی کتابوں میں ہے کہ تبسم یہ عادت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اکثر آپ مسکراتے رہتے تھے, جب کسی سے ملتے تھے مسکرا کے ملتے تھے, گھر میں داخل ہوتے تھے مسکرا کے داخل ہوتے تھے, جس سے ملتے تھے مسکراتے تھے. حجریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما رآنی الا تبسم, آپ نے مجھے کبھی نہیں دیکھا مگر ہمیشہ مسکرائے, جیسے مجھے دیکھتے تھے مسکراتے تھے. تو تبسم آپ کی عادت مبارکہ تھی, ضحک آپ سے احیاناً ثابت ہے اور قہقہہ آپ سے ثابت نہیں ہے. تبسم عادت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اکثر آپ مسکراتے رہتے تھے. اور ایک روایت میں ہے ما رأیت احداً اکثر تبسماً من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے کسی آدمی کو اتنا مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے. اور یہ بھی کمال ہے, ایک طرف آپ اکثر غمگین رہتے تھے, یہ بھی روایت میں ہے کہ آپ اکثر غمگین رہتے تھے, جب خالی ہوتے تھے غمگین ہوتے تھے. غمگین اس بات کے امت کی فکر, انسانوں کی فکر, لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرنے کی فکر, پورے عالم تک دین کا پیغام پہنچانے کی فکر, اس کی وجہ سے غمگین رہتے تھے. لیکن وہ غم آپ کا اندر کا تھا, لیکن جب لوگوں سے آپ ملتے تھے مسکرا کے ملتے تھے. یہ کمال ہے, اندر غم اور باہر جب لوگوں سے مل رہے ہیں تو ان کا حق ادا کرنے کے لیے, حقوق و لباد ادا کرنے کے لیے مسکرا کے ملتے تھے. اس لیے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ سے زیادہ مسکراتا ہوا شخص کوئی نہیں دیکھا. اور ذہک بھی آپ سے احیاناً ثابت ہے کہ آپ ہنستے تھے, یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو جاتے تھے. حتی بدت انیابہ, حتی بدت نواجزہ. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی آپ کو اس طرح کھلکھلا کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ کے حلق کا کبوا نظر آنے لگے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ تبسم آپ کی عادت مبارکہ تھی, ذہک احیاناً ثابت ہے, اور قہقہہ آپ سے ثابت نہیں ہے. یہ تو خیر سیرت کی بات ہو گئی. یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں یہ ہے کہ فتبسم ضاحكا من قولها, تو حضرت سلیمان اس چیمٹی کی بات سن کے مسکرا کے ہنس پڑے, گویا پہلے مسکرائے پھر ہنسی آ گئی. اور ہنسی آئی اور پھر آگے وہ بات فرمائی جو آگے آ رہی ہے. لیکن یہاں مفسرین نے لکھا کہ تبسم بھی دو قسم کا ہوتا ہے, ایک تبسم میں مغضب کہلاتا ہے اور ایک تبسم میں ضحک ہوتا ہے. ایک مسکرانا ہوتا ہے غصے کا مسکرانا, اور یہ بھی روایت سے ثابت ہے. جناچہ کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ سے جواب ناراض ہوئے, کعب ابن مالک, مرارہ ابن ربیع, ہلال ابن امیہ, یہ تین صحابہ تھے جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے. تو ان سے آپ ناراض ہوئے اور آپ نے حکم دیا کہ لوگ ان سے بات چیت نہ کریں. لمبا قصہ ہے. تو کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, اس لمبی حدیث ہے, حدیث کعب ابن مالک, وہ فرماتے ہیں کہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, فلما رآنی تبسم تبسم المغضب, آپ نے مجھے دیکھا تو مسکرائے مگر اس مسکراہٹ میں غصہ تھا. تو ایک غصہ ہوتا ہے, ایک مسکراہٹ ہوتی ہے جس میں غصہ ساتھ ہوتا ہے, اور ایک مسکرانا ہوتا ہے خوشی کا مسکرانا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں یہ آ رہا ہے کہ فتبسم ضاحكا من قولها, تو وہ مسکرائے, مسکرانا ہنسی کا مسکرانا تھا, ہنس پڑے اور اس چیمٹی کی بات سن کے. وقالا, اور پھر حضرت سلیمان نے کہا, کیا کہا؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. سلیمان اس چیمٹی کی بات سن کے مسکرائے, ہنس پڑے اور کہا کہ اے پروردگار, مجھے توفیق عطا فرما کہ میں شکر کروں آپ کی نعمت کا جو آپ نے مجھ پر کی ہے, میرے والدین پر کی ہے, اور مجھے توفیق عطا فرما کہ میں وہ نیک کام کروں جس سے آپ راضی ہوں, اور مجھے توفیق عطا اور مجھے داخل کر دے اپنی رحمت کے ساتھ نیک بندوں میں. یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے تین جملے ارشاد فرمائے. پہلا جملہ یہ ہے کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی, اے پروردگار مجھے روک دیجئے اس بات پر کہ میں شکر کروں آپ کی نعمتوں کا جو آپ نے مجھ پر ان نعمتیں کی اور میرے والدین پر کی. اوزعنی, یہ پھر وہی اوزعنی ہے جو بھی گزرا, فہم یوزعون, تو فہم یوزعون کا ترجمہ تھا کہ ان کو روکا جاتا تھا, اور اوزعنی کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اے پروردگار مجھے روک دیجئے اس بات پر کہ بس میں شکر کروں آپ کی نعمت کا, اس بات پر مجھے روک دیجئے. یہ لفظی ترجمہ ہے, لیکن با محاورہ ترجمہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اے پروردگار مجھے توفیق عطا فرما کہ میں شکر کروں آپ کی نعمتوں کا جو آپ نے مجھ پر میرے والدین پر کی ہیں. لیکن اگر لفظی ترجمہ کریں تو اس میں ذرا زور زیادہ ہے, اے پروردگار مجھے روک دیجئے اس بات پر کہ میں یہ کام کروں, یعنی اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہ کروں, ہر حال میں آپ کا شکر ادا کروں. اوزعنی, مجھے روک دیجئے اس بات پر, ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی, کہ میں شکر ادا کروں آپ کی نعمت کا جو آپ نے میرے اوپر انعام کیا ہے اور میرے والدین پر. تو پہلی بات, حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ اے پروردگار مجھے شکر کی توفیق عطا فرما, جو جو نعمتیں ہیں جو آپ نے مجھ پر کی ہیں, میرے والدین پر کی ہیں, مجھے شکر کی توفیق عطا فرما. اور یہ شکر بڑی نعمت ہے. قرآن مجید میں لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا. اور یہ شکر کرنا واجب ہے, جو نعمت اللہ تعالی کی نظر آئے اس پر شکر ادا کرنا واجب ہے. شیخ سعدی نے تو گلستان شروع یہاں سے کی, ہر نفسے کے فرو می نوت, ہر نفسے کے فرو می روت, ممد حیات اس وچوں بیم برمی آیت مفرح ذات, بس در ہر نفسے دو نعمت موجود است, و بر ہر نعمت شکر واجب, اعملوا آل داود شکرا. ایک سانس نیچے جاتا ہے تو شکر واجب ہوتا ہے, پھر سانس باہر آتا ہے تو نعمت تو شکر واجب ہوتا ہے. ایک سانس میں دو نعمتیں ہیں, ہر نعمت پر شکر واجب ہے, اس لیے ہر سانس میں دو شکر واجب ہے, ہر سانس میں دو شکر واجب ہے. اور پھر اتنی نعمتیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کی. تو شکر, ہمارے حضرت ڈاکٹر عبداللہ شاہ رحمت اللہ علیہ کا مقول آپ نے سنا ہوگا, وہ اکثر اپنے مریدوں سے کہا کرتے تھے کہ شکر کی رٹ لگاؤ, شکر کی رٹ لگاؤ, جو ذرا سی بھی چھوٹی سے چھوٹی نعمت نظر آئے شکر ادا کرو. ویسے تو آدمی شکر ادا کر ہی نہیں سکتا, آدمی کے 360 جوڑ ہیں, سب حرکت کر رہے ہیں, تو 360 شکر تو اسی وقت میں واجب ہو گئے ایک لمحے کے اندر. کہ میرے سارے جوڑ صحیح ہیں کام کر رہے ہیں. 360 شکر تو یہ واجب ہو گئے. لیکن کم از کم جو نعمت نظر آئے اس پر شکر ادا کرے اور یہی کہہ دے کہ اے پروردگار میں آپ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا. ما عرفناک حق معرفتک وما عبدناک حق عبادتک. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلی بات یہ فرمائی کہ اے پروردگار مجھے توفیق عطا فرما کہ میں شکر ادا کروں اس نعمت کا جو آپ نے مجھ پر کی ہے اور میرے والدین پر کی ہے. تو پہلی تو ہو گئی شکر. آگے عجیب جملہ فرمایا وان اعمل صالحا ترضا. اور اے پروردگار مجھے روک دیجئے اس بات پر, توفیق عطا فرما دیجئے اس بات پر کہ میں وہ نیک کام کروں جس سے آپ راضی ہوں. یہ عجیب جملہ ہے, میں وہ نیک کام کروں جس سے آپ راضی ہوں. اور یہ جو جملہ ہے نا وان اعمل صالحا ترضا, یا سورۃ النمل میں بھی آیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سورۃ الاحقاف میں بھی آیا ہے. یہ جملہ مات سلیمان علیہ السلام کا نہیں ہے. ووصینا الانسان بوالدی احسانا, اور اس میں آگے آتا ہے وان اعمل صالحا ترضا. اور یہ عجیب جملہ ہے, ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ اے پروردگار مجھے اس نیک کام کی توفیق عطا فرما جس سے آپ راضی ہو. حضرت سلیمان علیہ السلام بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اے پروردگار مجھے توفیق عطا فرما اس نیک کام کی جس سے آپ راضی ہو. وجہ اس کی یہ ہے کہ نیک کام تو بہت سارے ہیں. اب دیکھیے ہم اس وقت میں اپنی تلاوت بھی کر سکتا ہوں, میں ذکر اللہ بھی کر سکتا ہوں, میں عیادت کے لیے بھی جا سکتا ہوں, جہاد بھی کر سکتا ہوں, تبلیغ بھی کر سکتا ہوں, سبق بھی پڑھا سکتا ہوں. بہت سارے ایک ہی وقت میں انسان کے سامنے نیکی کے بہت سارے کام ہوتے ہیں. یہ بھی نیکی, یہ بھی یہ نیکی, یہ بھی نیکی. نیکی کے تو بہت سارے کام ہیں, لیکن کس وقت میں کون سی نیکی کی جائے اس کا انتخاب جو ہے یہ انتہائی ضروری ہے. تو وہ نیکی کرنی چاہیے جسے اللہ تعالی راضی ہو. اس لیے کہ بعض اوقات میں آدمی نیکی کر رہا ہوتا ہے اور کام بھی نیک ہوتا ہے مگر اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا. اس وقت میں اللہ تعالیٰ کو وہ نیک کام پسند نہیں ہے. ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ امام خطبہ دے رہا ہے, خطبہ ہو رہا ہے, آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اب اس وقت میں وہ عمل جو اللہ کو پسند ہے وہ کیا ہے؟ خاموش رہو. اس وقت میں اگر تم نے تلاوت کی, اس وقت میں اگر تم نے تسبیح چلانی شروع کر دی, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ عمل نیک تو ہے مگر اللہ اس سے راضی نہیں ہوگا, اللہ اس سے خوش نہیں ہوگا. اس وقت میں خاموش رہو بس, یہ عمل صالح اللہ تعالی کو پسند ہے. ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ ایک آدمی کی نماز باجماعت کا معمول تھا اور ماں اس کی بیمار ہے, ہسپتال میں داخل ہے, بیٹے کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے, بیٹا چھوڑ کے نہ جانا مجھے بہت تکلیف ہے. اب بیٹا کہہ رہا ہے کہ میں تو ساری عمر باجماعت نماز پڑھتا رہا, اس وقت تو میں مسجد نہیں جاؤں گا تو میرا ریکارڈ ٹوٹ جائے گا. اب ایک طرف ماں ہے, دوسری طرف ریکارڈ بنا ہوا ہے, اب کیا کرے وہ؟ تو اب اگر وہ جناب ماں کو چھوڑ کے چلا جائے گا اپنا ریکارڈ قائم کرنے کے لیے, تو نیک کام تو ہے مگر اس نیک کام سے اللہ راضی نہیں ہوگا, بلکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے کہ ایسے وقت میں تو ماں کو کیسے چھوڑ کر گیا, یہی نماز پڑھ لیتا, یہی دو آدمیوں کو مل کے جماعت کر لیتا, لیکن ماں کو چھوڑ کے نہ جاتا اس بے بسی میں اور اس بے کسی میں. اسی لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جتنے نیکی کے کام ہیں ان میں انتخاب کرو کہ اس وقت میں کون سا کام اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. کسی وقت میں اللہ تعالیٰ کو نماز پڑھنا پسند ہوتا ہے, کسی وقت میں اللہ تعالیٰ کو نماز کا چھوڑنا پسند ہوتا ہے, جیسے طلوع شمس, غروب شمس, استباء شمس وغیرہ وغیرہ. آدمی کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس وقت میں کون سا نیکی کا کام ایسا ہے جس سے اللہ راضی ہو. ہمارے شیخ تاجی شریف صاحب قدس اللہ سرہ, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, ان سے مجھے بہت فائدہ ہوا ہے. اب بھی مجھے تقریر میں یا درس میں پڑھنے پڑھانے میں سوچتا ہوں کہ حضرت نے ایسی ایسی باتیں ہمیں چھوٹی چھوٹی سکھا دی. تو حضرت حاجی شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طلب میں بے چین رہنا چاہیے. مجھے نصیحت کی. ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طلب میں بے چین رہنا چاہیے, یعنی یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سا عمل ایسا ہے جسے میرا پروردگار راضی ہوگا. یہی دعا سکھائی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ اوزعنی, اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما, ان اعمل صالحا ترضا, کہ میں وہ نیک کام کروں جس سے آپ راضی ہوں. اور تیسری بات یہ فرمائی, وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین, اور اپنی رحمت کے ساتھ مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما دیجئے. مفسرین نے لکھا, حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ کتنا ہی انسان نیک بن جائے, کتنے ہی نیک اعمال کر رہے, لیکن آدمی جب جنت میں جائے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جائے گا. اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا. حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کا عمل بھی آپ کو جنت میں داخل نہیں کرے گا. آپ نے فرمایا ولا انا الا ان يتغمدني الله منه برحمتي, میرا عمل بھی مجھے جنت میں نہیں پہنچائے گا, ہاں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے. تو جنت میں جو آدمی داخل ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے داخل ہوگا. اس لیے فرمایا وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین, کہ اے پروردگار اپنی رحمت کے ساتھ مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل کر دیجئے, یعنی جنت میں پہنچا دیجئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اذان کا وقت ہو گیا, دعا اپنے اپنے طور پر کر لیں گے. اللہ سبحانہ وتعالی.